محبت پہ رو رہی ہے ستم رسیدہ نبی کی بیٹی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتحدون الذی لا یدرقہ بعد الحمم ولا ینالہ غوص الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد ابو القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روح روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. صلوات. سب سے پہلے تو یہ کچھ نام ہیں جن کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے. سید مہدی حسن عابدی ابن سید نثار حسین عابدی, سیدہ نشاط فاطمہ عابدی بنت سید امتیاز حسین, سیدہ کنیز نرجس بنت ماجد علی, سید حسنین حیدر نقوی, سیدہ عالمہ خاتون بنت رضا کاظمی, شہید سید عسکری رضا, شہید سید سلمان حیدر, امانت اللہ پاشا خرم بدر, سید محمد اصغر زیدی اور شاہینہ نجیب. اس کے علاوہ بھی آپ اپنے مرحومین کے لیے, تمام تر مرحومین و مرحومات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات, إنك مجيب الدعوات, إنك على كل شيء قدير. صلوات بر محمد. اللهم ایام فاطمیہ تین روزہ مجالس کی دوسری نشست ہے. سب سے پہلے تو دعا گو ہوں پروردگار آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. پروردگار جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرمائے. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے. جو پریشان حال ہیں پروردگار ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں پروردگار معرفت کے ساتھ بار بار حج و زیارت سے مشرف فرمائے. پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرمائے. آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرمائے. پروردگار اپنے حفظ و ایمان میں رکھے شر شیطان سے جن و انس کے شر سے محفوظ فرمائے. پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرمائے. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرمائے. پروردگار ہمارے بارہویں امام امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف کا جلد ظہور فرمائے. ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرمائے اور ان کی کما حق ہو معرفت نصیب فرمائے. پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. جس جس کے دل میں جو جو جائز شرعی حاجات ہیں پروردگار سب کی حاجات کو پورا فرمائے. باواز بلند صلوات. عزیزین محترم, ایام فاطمیہ ہیں اور شب جمعہ ہیں. زمان و مکان کی بہت فضیلت ہوتی ہے, اہمیت ہوتی ہے. دعا کہاں مانگی جا رہی ہے, کب مانگی جا رہی ہے, وہیں سے قبولیت کا پتہ چلتا ہے شرائط دعا میں سے. موضوع شہزادی کی زندگی عرض کیا تھا, قرآن حدیث اور روایات آئمہ. تو آج دوسرا دن ہے, دوسرے مرحلے میں قرآن اور حدیث کو ملا کر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن اس سے پہلے شب جمعہ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں. شب جمعہ در حقیقت جہاں پر شب مغفرت ہے, شب توبہ اور استغفار ہے, شب دعائے کمیل ہے, شب زیارت ابی عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, وہیں پر یہ شب شب مرحومین ہے, مرحومین کو یاد کرنے کی رات ہے. جہاں تک شب زیارت امام کا تعلق ہے تو ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں. صدام لعین کے زمانے میں آیت العظمیٰ ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے. تو ایک قافلہ پاکستان سے وہاں زیارات پہ گیا ہوا تھا. اس زمانے میں موبائل نہیں ہوتے تھے, یہ ٹیلی فون ہوا کرتے تھے, لینڈ لائن. تو وہ گروپ جو تھا وہ چار پانچ دن ٹھہرا ہوا تھا کربلا میں. اب انہوں نے نجف جانا تھا تو انہوں نے فون کیا آغا خوئی کے آفس میں اور انہیں کہا کہ ان سے پوچھ کے بتائیں کہ کیا آج آ سکتے ہیں ہم کربلا سے نجف, اور جہاں پر مولا کی زیارت ہوگی وہاں آپ سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے. انہوں نے آغا کو کہا, آغا خوئی کو, کہ آغا پاکستان سے قافلہ آیا ہوا ہے, زائرین ہیں, کربلا میں ہیں اور آج وہ نجف آنا چاہتے ہیں اور آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ٹائم ہے آپ کے پاس. تو آغا خوئی نے جو ہے کہا کہ ان سے کہو کہ آج تو نجف والے بھی کربلا گئے ہوئے ہیں, آج کی رات تو امام حسین کی زیارت کی رات, تم کربلا چھوڑ کے نجف آنا چاہتے ہو, وہیں پر رکو, کل آنا, ملاقات ہوگی, صلوات بر محمد و آل امام. شب زیارت اور شب مرحومین ہے. مرحومین کو ضرور یاد رکھا کریں عزیزان محترم, اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتے رہا کریں. حتیٰ جو گھر میں کھانا پکا ہے اسی کو نیت کر کے کہ یہ اس کا حاصل ثواب پروردگار ہمارے مرحومین کو دے ضرور کیا کریں, اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. مرحومین جب آپ کو دعا کریں گے تو اس کا بھی فائدہ ہوگا, اور پھر ایک دن وہ آنا ہے جب ہم نے بھی مرحوم ہو جانا ہے تو ہم بھی انتظار میں بیٹھے ہوں گے کہ کوئی ہمیں دے. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے, اگرچہ لمبا ٹاپک ہے اور اس کا آج کے ٹاپک سے کوئی تعلق نہیں ہے, چونکہ کائنات کا ایک نظام ہے, جیسے ظاہر ہے ویسے باطن کا نظام ہے. تو ہمیں صرف ظاہر کو نہیں دیکھنا, باطن پر بھی نگاہ ضروری ہوتی ہے. ظاہر میں یہ آپ کو کیمرہ نظر آ رہا ہے, یہ کیمرہ نظر آ رہا ہے, یہ مائک نظر آ رہا ہے, یہ ظاہر ہے. باطن کیا ہے؟ ایک پورا سسٹم ہے جس کے ذریعے یہاں سے وہاں تک، وہاں سے کہاں کہاں تک یہ سگنل منتقل ہو رہا ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہا. حتیٰ یہ جو کیبل نظر آ رہی ہے اس کے اندر بھی کچھ نظر تو نہیں آ رہا نا، یہ فضاؤں میں. وہ کہتے ہیں ڈیٹیکٹر لے آؤ، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور کتنے سگنل موجود ہیں سیٹلائٹ کمپنی کے. تو ظاہر ہے جو جاننے والے ہیں وہی جانتے ہیں نا، نظر کچھ اور آ رہا ہے، اندر کچھ اور ہے. تو ہم نے نہ فقط یہ کہ ظاہر کو دیکھنا بلکہ باطن کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ نظام کیسے چلتا ہے. بعض اوقات انسان ظاہر کو دیکھے کہتا ہے میرے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا فائدہ ہوگا، اور اس کی نگاہ جو ہے نا وہ بہت دور تک فقط ظاہر کو دیکھتی ہے اور باطن اس حد تک اگنور ہوتا ہے کہ سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا. عرض کیا کہ پورا ایک سسٹم ہے. سسٹم کیا ہے کہ بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے، روایات ہیں، گناہوں کی وجہ سے انسان سیدھا جا رہا ہوتا ہے، سامنے رحمات اور برکات کے دروازے ہوتے ہیں، لیکن جب انسان اس کے سامنے پہنچتا ہے تو اس کے گناہ دیوار بن جاتے ہیں، اس کو وہ برکت نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہ سسٹم ہے، چونکہ گناہ کی دیواریں کھڑی ہوگی. اللہم اغفر لی ذنوب اللتی تحبس الدعا، پروردگار میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کو محبوس کر دیتے ہیں. دیوار ہے نا، کھڑی ہو گئی ہے، اب دعا مانگ رہے ہیں جا ہی نہیں. پہلے دعا دیوار کو ہٹاؤ، پھر دعا اوپر جائے گی. خیر ہے، نہیں جلدی سے ایک چھوٹا سا واقعہ. کسی شخص کا انتقال ہو گیا، مرحوم کا انتقال ہو گیا، اس کے گھر والوں نے مرتب شب جمعہ خیرات کرنا شروع کی اس کے نام پر. وہ ہر شب جمعہ کھانا بناتی تھی اس کی بیوہ، اور اپنے بچے سے کہتی تھی کہ جا کے مسجد میں امام بارگاہ میں دے آؤ، اور وہ بچہ جا کے دے آتا تھا. 40 راتیں ایسا ہوتا رہا ہر شب جمعہ. ایک شب جمعہ اس نے ایسے ہی کھانا بنا کے روٹین میں دیا، اور رات کو سوئی تو مرحوم اس کے خواب میں آیا. اس نے کہا کہ زوجہ، بڑی مہربانی تمہاری کہ تم نے کل رات میرے لیے خیرات کے طور پر کھانا بھیجا، مجھے مل گیا ہے، شکریہ. یہ اٹھی تو اس نے کہا کہ میں تو 40 راتوں سے بھیج رہی ہوں ہر شب جمعہ، یہ آج مجھے خواب میں آ کر کہہ رہا ہے کل جو تو نے کھانا بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اللہ کے ولی نے کھانا کھایا ہے. اپنے یتیم بچے کو اٹھاتی ہیں آدھی رات کو، کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ کل رات جو تم کھانا لے کے جاتے تھے اور کل رات لے کے کس نے کھایا ہے. بچہ گھبرا گیا، کہتے اماں سچ بتا دوں تو مارو گی تو نہیں؟ کہ نہیں نہیں بیٹا، یہ بتاؤ کہ کل کس کو دیا تھا تم نے کھانا، خالی پلیٹ لے کے آئے ہو، تمہارے سامنے کھایا ہوگا نا، کس کو دیا تھا. کہا اماں سچی بات یہ ہے کہ جب بھی تم کھانا دیتی تھی نا تو میں ایمانداری سے جا کے مسجد میں دے دیتا تھا، وہ جس کو بھی دیتے تھے کھاتے تھے، میں پلیٹ لے آتا تھا، بھوک مجھے بھی بڑی لگی ہوتی تھی. کہا اماں کل رات مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوئی، میں نے وہ کھانا کسی کو نہیں دیا، مسجد کی دیوار کے پاس بیٹھ کے خود کھایا ہے اور خالی برتن لا کے دے دیا. عزیز محترم، گھر میں مستحق بیٹھا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا، اور باہر کھانا پہنچایا جا رہا ہے. اگر آپ اپنے گھر میں ہی کھانا بنا کر خدا کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اس کا ثواب مرحوم کو ملے گا. صلوات پر محمد و آل محمد. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عرض کیا تھا کل میں نے آپ کی خدمت میں کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے شخصیات کا ذکر کیا ہے، ظاہر میں، باطن میں، اشارتاً، کنایتاً، کرداراً، القاباً، یہ مختلف روش ہے پروردگار کی. 100 کے قریب آیات ہیں جن کے متعلق ہمارے محققین، علماء، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ شہزادی سے متعلق ہیں، بی بی کے متعلق ہیں، یا ظاہرن میں ہیں، یا باطن میں ہیں، یا اشارتن ہیں، یا کنایتن ہیں، یا کردارن ہیں، یا القابن ہیں. انہی میں سے ایک انما یرید اللہ، یہ آیت تطہیر کہا جاتا ہے اس کو، اور اس میں ون آف دا مستاق جو ہیں وہ شہزادی ہیں، ایک مستاق اس کا شہزادی ہے. اچھا، اب آیت تطہیر جب نازل ہوئی تو ہر کسی کی خواہش ہوئی کہ ہم بھی اہل بیت میں شامل ہو جائیں، چونکہ ظاہرہ بہت بڑا اعزاز ہے. انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھیں، جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے. اچھا، اب یہاں پر چھوٹی سی ایک دو باتیں. سب سے پہلی بات، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، آپ سے اہل بیت سے رجس کو دور رکھے. رجس سے اہل بیت کو دور نہیں رکھنا، رجس کو اہل بیت سے دور رکھنا. مثال دیتا ہوں، یہ دو ہاتھ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو دور رکھنا، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو دور رکھنا، تو جو دور رکھنے والی طاقت ہے اس کی نگاہ کس پر ہوگی، دائیں پر یا بائیں پر؟ جس سے دور رکھنا اس پر نہیں، جس کو دور رکھنا اس پر ہوگی کہ یہ نہ پہنچنے پائے. بائیں ہاتھ اس کو تو پتا ہے کہ جانا ہی نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت بھی جانتا تھا کہ اہل بیت کی توجہ کبھی کسی رجس کی طرف ہوگی ہی نہیں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، آپ سے رجس کو دور رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی رجس ان کے قریب آ جائے تو رجس کو روکنا ہے اہل بیت سے، دائیں ہاتھ کو بائیں سے روکنا ہے. اور اگر الٹا ہو تو بھی یہی ہوگا کہ اگر بائیں کو دائیں سے روکنا ہوگا تو بھی کیا کیا جائے گا، پھر بائیں کے سامنے. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے. الف لام جب آ جاتا ہے نا تو الرجس کا مطلب ہوتا ہے ہر قسم کا رجس، یعنی جو بھی کائنات کے اندر رجس کی اقسام موجود ہیں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. اچھا، اب اللہ رب العزت نے قرآن کو آیت اتار دی اہل بیت. اب ظاہر ہے بڑا وسیع ٹاپک ہے، میں نے کل یہ بات عرض کی تھی، آیت اللہ ارشادی نے کہا کہ بھائی آپ کہتے ہو فلاں 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 اہل بیت ہے، چھوڑو ان باتوں کو، صرف یہ بتاؤ کہ رسول خدا نے کبھی ان کے علاوہ کسی کو کہا کہ یہ میری اہل بیت ہیں؟ بار بار ان کے متعلق کہا، ان کو میدان میں لا کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ان کو چادر کے نیچے لے جا کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کبھی کاندھوں پہ بٹھا کر ان کا تعارف کروایا، کسی اور کے متعلق نہیں. اچھا، تو اب ظاہر ہے پھر بھی کنفیوژن باقی رہتی ہے، تو دو تین باتیں دیکھتے ہیں. نمبر ایک، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ. سب سے پہلی بات، اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئن ان یقول لہ کن فیکون. پروردگار صاحب کن فیکون ہے، جب وہ کہتا ہے کن فیکون تو ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ یہاں پر اللہ کی طرف سے معاملہ کلیئر ہے. انما یرید اللہ، خدا نے ارادہ کیا، کن فیکون کا مالک ہے، خدا نے کہا کن فیکون، ہو گیا. تو جب اللہ نے کہہ دیا کن فیکون، وہ ہو گیا، اللہ نے ارادہ کر لیا تو ہو گیا. اب ارادہ محقق ہو گیا، جب اللہ کی طرف سے معاملہ کلیئر ہو گیا، تو اب ہم دیکھتے ہیں شاہد مثال، کہ جو اللہ نے ارادہ کیا ہے اس کا کوئی شاہد مثال بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ کہ پروردگار کا ارادہ تو محقق ہو گیا، ہاں ملتا ہے، کہاں ملتا ہے؟ اب آئیے، خدا کون ہے؟ شارع. شارع کسے کہتے ہیں؟ جو صاحب شریعت ہو، بھئی شارع خدا ہے نا. اچھا، شریعت کا مطلب کیا ہے؟ حلال حرام کیا ہے؟ مثال، پانچ اقسام ہیں، اور یہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے جوانوں بچوں کو سمجھانے کے لیے؟ پانچ اقسام. حرام، کوئی ڈیفینیشن بتا سکتا ہے کیا حرام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ واجب. ڈیفینیشن کیا، ترجمہ تو کر دیں گے، obligatory. حرام ایبسولوٹلی فوربیڈن. مستحب کیا ہے؟ ریکمینڈیڈ، ہائیلی ریکمینڈیڈ، یہ ترجمہ ہے نا. تعریف کیا ہے اس کی؟ مکروہ، کہتے ڈس لائک. مباح، اللہ کیفک، اللہ کی کوئی رائے نہیں اس میں، مباح ہے، کہتے ہیں نا یہ آپ کے لیے مباح ہے. نماز وہاں ہو سکتی ہے جو زمین مباح ہو، یعنی جائز ہو، ایسی ہے نا. اچھا، اب اس کی تعریف کیا ہے؟ نمبر ایک، حرام کیا ہے؟ ایبسولوٹلی فوربیڈن ہے. بھائی اس کی تعریف کیا ہے؟ ملا کیا ہے؟ کس کو حرام کہتے ہیں؟ کہا ہر وہ کام جس سے خدا کو اتنی نفرت ہے کہ خدا نے کہا اگر انجام دو گے تو سزا دوں گا، اسے کہتے ہیں حرام. واجب کیا ہے؟ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ خدا نے کہا اگر تم نے اسے ترک کیا تو گناہ دوں گا، سزا دوں گا. نماز واجب ہے نا، خدا کو پسند ہے، کہا واجب ہے، ترک واجب نہیں کر سکتے، وَإِلَّا جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا، دھمکی لگا دی خدا نے. ایسے ہی ہے نا، واجب حرام دو ہو گئے. تیسرا کہا مستحب، اللہ کو بڑا پسند ہے،
خدا نے کہا اگر صبح کی دو رکعت نماز واجب سے پہلے دو رکعت نافلہ پڑھو گے ثواب بڑا ہوگا، اللہ خوش ہوگا، نہ پڑھوں کا گناہ کوئی نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں مستحب۔ اچھا مکروہ کیا ہے؟ خدا کو پسند نہیں ہے، لیکن انجام دیا کا خداوند نے متعال سزا بھی نہیں دے گا، ہے پسند ہے لیکن بہتر ہے کہ انجام نہ دو، لیکن دے دیا کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مباح کیا ہے؟ کہ اللہ کی یہاں پر کوئی رائے نہیں ہے، اوپینین ہی نہیں ہے، جو تمہاری مرضی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر ایک ہو گیا حرام، نمبر دو ہو گیا واجب، نمبر تین ہو گیا مستحب، نمبر چار ہو گیا مکروہ، نمبر پانچ ہو گیا مباح۔ اچھا بھائی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اصل بات کیا عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ معیار اور ملاک مرضی خدا ہے، میری اور آپ کی مرضی نہیں ہے۔ یعنی دین سارے کا سارا اللہ کی مرضی ہے، جو خدا نے کہہ دیا واجب واجب، چونکہ خدا کو پسند ہے۔ منیت یہاں پر نہیں ہو سکتی، میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، خدا کو اپنی مرضی چاہیے، کسی کی مرضی خدا کو پسند نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، یہ سیدھی جنگ ہے خدا کے ساتھ، خدا کو پسند نہیں ہے۔ اچھا اب کوئی شخص کہے کہ آگا خدا نے کہاں پر ثابت کیا ہے کہ جناب میری مرضی کے جو خلاف جائے گا میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ سنیے گا، کل میں نے آدھا حصہ پڑھا تھا، اگلا حصہ پڑھتا ہوں۔ بھئی خلقت آدم پر ہی پروردگار نے فیصلہ کر دیا تھا کہ مرضی میری چلے گی قیامت تک کے لیے، توجہ ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يَفْسُدُ فِيهَا وَيَفْسُكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہاں تک میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ پروردگار نے اعلان کیا ملائکہ کی محفل میں کہ میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، انہوں نے اعتراض کیا، پروردگار کس کو بنا رہا ہے؟ جو دنگ و فساد کرے گا، جو خون ریزی کرے گا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ پروردگار نے کہا کہ خبردار خاموش، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بات ختم، چیپٹر کلوز۔ ایسے ہی ہے نا، اب اللہ کی روش ہے، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني هؤلاء ان كنتم صادقين۔ پھر پروردگار نے حضرت آدم کو اسماء کا علم دیا، وعلم آدم الاسماء كلها، پروردگار نے کچھ دکھایا، ثم عرضهم على الملائكه، پھر اسے ملائکہ کے سامنے پیش کیا، فقال انبئوني هؤلاء ان كنتم صادقين، اب بتاؤ نا جو تم کہتے ہو کہ ہمیں خلیفۃ اللہ بنا دے یہ کیا ہے؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے۔ بھئی معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ حضرت آدم کو خدا نے بھیجا زمین پر خلیفۃ اللہ بنا کے، خلیفۃ اللہ کا کام کیا ہے؟ خدا کی معرفت کروانا، یہی ہے نا۔ پروردگار نے آسمانوں سے پردے ہٹائے، حضرت آدم کو علم دیا، پھر ملائکہ کو دیا، حضرت آدم نے دیکھا کہا پروردگار میں سمجھ گیا، امتحان تھا نا، میں سمجھ گیا، ملائکہ سے کہا کہا ہم نہیں سمجھے، ہم کو تو جو بتا دیا کمپیوٹر کی طرح جو فیڈ کر دیا وہی باہر آئے گا، ہم استنباط نہیں کر سکتے، ہمارے پاس عقل نہیں ہے، ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں، جو دیا ہے وہی ہے۔ حضرت آدم نے کہا پروردگار تو نے دکھا دیا میں سمجھ گیا، تو نے دکھا دیا میں سمجھ گیا، اب میں سمجھا دوں گا۔ ہوا کیا تھا؟ پروردگار نے پردہ ہٹا کے پنجتنے پا کے نام دکھائے تھے، لکھا تھا محمد، لکھا تھا علی، لکھا تھا فاطمہ، لکھا تھا حسن، لکھا تھا حسین۔ کہا پروردگار تو نے مجھے خلیفۃ اللہ بنایا ہے اور یہ دکھا دیا، اب سن میں دنیا کو جا کے بتاؤں گا، محمد کو دیکھ کے سمجھو محمود کیسا ہے، یہ محمد ہے، میں محمود دکھا دوں گا، علی کو دکھا کے علی العلیٰ سمجھا دوں گا، فاطمہ کو سمجھا کے فاطر السماوات والارض سمجھا دوں گا، یہی ہے نا پشتر پاک۔ لیکن ملائکہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا ہم تو نہیں جانتے، ہمیں تو اتنا ہی پتا، ہم یہ جانتے ہیں محمد علی فاطمہ حسن حسین، بات ختم ہو گئی، ہم اس سے آگے نہیں جانتے۔ حضرت آدم نے کہا میں سمجھاؤں گا ان کو دکھا کے، اور بعد میں حضرت آدم کی توبہ بھی جب قبول ہونی تھی نا تو حضرت جبرائیل نے آ کر کیا کہا؟ فتاب علی، کیا کہا؟ کیا کہا؟ کہا یا نبی اللہ، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ کہا کیا کروں؟ کہا یاد ہے وہ جو نام دیکھے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا اب کہو نا یا محمود و بحق محمد، انہی کے نام سے مانگو۔ حضرت آدم دعا کی قبول ہو گئی۔ اچھا اب جب یہ فیصلہ ہو گیا، اب سنیے گا، اب ہوا کیا ہے؟ اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی، عزیزِ محترم، اللہ کی مرضی، اللہ اپنی مرضی کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتا، شارع خدا ہے، مرضی پروردگار ہے. اور اتنا یہاں تک مرضی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, عدل کرے تو تھر تھر کانپے, وہ ہے نا, عدل کرے تو تھر تھر کانپے اونچیاں شانہ والے ہو. اگر عدل کرنے پر آئے گا تو پھر عدالت کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا, لیکن خدا کی مرضی ہے وہ قاعدہ لطفی لگا دے, وہ کہے جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا, وہ اللہ کی مرضی ہے. حساب کرنے پہ آئے تو مالک یوم الدین ہے, لیکن اللہ کی مرضی ہے چاہے تو کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. ما قضا حدث النبک, کہا کہ دعائے کمال کے جملے ہیں, مولا علی فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر کسی شخص نے کہہ دیا ما حقدا ذنوبک, پروردگار مجھے تجھ سے گمان نہیں تھا کہ تو غفور اور رحیم ہو کر مجھے میرے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھیجے گا, خدا کہے گا ذرا پھر سے کہنا, تجھے یقین ہے کہ تجھے مجھ پر یہ گمان نہیں تھا؟ اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہاں تو خدا کہے گا جہنم کا راستہ چھوڑ, جہنم کی طرف جا. اچھا, اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق پروردگار نے فیصلہ کر دیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اب اللہ نے جب یہ فیصلہ کر لیا, امتحان ہو گیا, آدم نے امتحان پاس کر لیا, تو پھر اللہ کا ایک نیا حکم آیا. کیا حکم آیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, سجدہ کرو آدم کو. فَسَجَدُوا, سب نے کیا, إِلَّا إِبْلِيسَ, اڑ گیا. ابا, واستکبرا, تکبر سے کام لیا, انکار کر دیا. وکان من الکافرین, یا پرانا کافر تھا پکڑا اب گیا ہے اور یا کافر ہو گیا. اچھا, اب اس نے سجدے سے انکار کر دیا. ٹھیک, اب ہوا یہ کہ پروردگار نے اس سے پوچھا ما من اکا از امرت کا ان تسجد لآدم, جب میں نے تجھے حکم دیا تو نے انکار کیوں کیا؟ اب اس نے اپنی مرضی چلائی. کیا کہا؟ انا خیر منہ, خلقتنی من نار وخلقتہ من تین, پروردگار تجھے تو نے اسے آگ خاک سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا, میں بہتر ہوں, میری مرضی نا, میں بہتر ہوں. اس نے یہ سمجھا میں بہتر ہوں, میں نہیں سجدہ کرتا. حتیٰ خطبہ قاسیہ کے اندر مولا کائنات علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, قد عبد اللہ 6000 عام, کہا یہ وہ ہے کہ جس نے 6000 سالوں پر محیط خدا کو سجدہ کیا ہے. اور مولا فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہ دنیا کے ماہ و سال تھے یا آخرت کے, اس لیے کہ جو آخرت کا ایک دن ہوگا نا, کانا مقدار ہو 50000 سنہ, 50000 سال کے برابر ایک دن ہے. اگر 50 کو 60 سے ضرب دو تو تصور کریں کتنی لمبی. اس نے یہ عبادت کا منکر نہیں تھا سیدنا محترم, لیکن اس نے کہا کہ انا خیر من ہو خلقتنی من نار و خلقتہ من تین. تو یہاں سے پہلی بات, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایک جملہ سنتے جائیے, تیار ہیں جملے سننے کے لیے؟ ہمارا کلیم یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, جو ہم سمجھے ہیں کہ ہم اللہ کی مانتے ہیں, اللہ کو بھی مانتے ہیں, ہماری توحید الہی توحید ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار صرف تیری مانتے ہیں, فقط تیری عبادت کرتے ہیں, فقط تجھے مانتے ہیں. عزیزین محترم, پہلی بات تو یہ سنتے جائیے, علماء نے ہمارے بڑی تحقیق کے بعد ذمہ داری سے جملہ یہ لکھا ہے, کہا سنو سنو, توحید کی کم از کم دو اقسام ہیں. آدم نے کیا کیا تھا؟ ما منعک اذا امرتک ان تسجد لآدم, کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین, میں اس سے بہتر ہوں, سجدہ نہیں کروں گا. سوال, کیا اس نے خدا کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا؟ نہیں, اس نے کہا پروردگار اس سے پہلے بھی تیری عبادت کی ہے, اس سے پہلے بھی تجھے سجدہ کیا ہے, اس کے بعد بھی تجھے سجدہ کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا, بلکہ 60000 پر محیط سجدہ کر چکا ہے. انکار کس کا کیا ہے؟ کہ میں تیرے بنائے ہوئے خلیفہ کو سجدہ نہیں کروں گا. تو پتہ چلا دو توحیدیں ہیں, ایک ہے توحید رحمانی, ایک ہے توحید شیطانی. توحید رحمانی اور شیطانی میں فرق کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ میں فقط تجھے سجدہ کروں گا, میں فقط تیری عبادت کروں گا. رحمانی یہ ہے کہ اگر میری ماننی ہے تو مجھے بھی سجدہ کر, جسے جسے میں بناؤں اسے بھی سجدہ کر.
اب توحید کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ دو، توحید رحمانی، توحید شیطانی. توحید رحمانی یہ کہ مجھے بھی مان، مجھے بھی سجدہ کر، میری بھی عبادت کر، اور جس جس کو میں کہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ تو کہے کہ پروردگار تجھے تو مانتا ہوں، تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا. مجھے ماننا ہے تو پھر میں کہتا ہوں نا، وہ اس قال ربک للملائکۃ تسجدوا. اب بحث چھوڑ دیجئے، وہ سجدہ تعظیمی ہے، وہ عبادی ہے، اس کی نیت کیا ہے وہ چھوڑیں، لیکن یہاں پر فارمولہ کیا ہے؟ خدا کی ماننا ہے اور جس جس کو خدا کہے اس کو بھی ماننا ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اچھا، اب شیطان کا قصور کیا ہے؟ شیطان کا قصور یہ ہے کہ اس نے کہا کہ نہیں، انا خیر منہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من تین. اچھا، اب کیا ہوا؟ اللہ کے مقابلے میں جو اپنی مرضی کرے تو خدا کیا کرتا ہے؟ اللہ کا کنڈکٹ کیا ہوتا ہے؟ بھئی وہ کہتے ہیں نا، تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو پتہ چل جائے گا کہ آج کیا کرتا ہے، آئندہ کیا کرے گا. ایسے ہی ہے نا، خدا کا مزاج کیا ہے؟ خدا کا مزاج بڑا عجیب مزاج ہے عزیزان محترم. پروردگار خالق ہے نا، مالک ہے نا. پروردگار کا مزاج یہ ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ السَّبِيلَ. پروردگار پوری دنیا سے جو مستطیع ہیں، ہر کسی کو نہیں. دیکھیں بڑا فرق ہے یہاں پر. کربلا کے لیے کہا کہ جان کا خطرہ بھی ہو تب بھی جاؤ، زیارت پر ادھار مانگ کے بھی جانا پڑے تو جاؤ، لیکن حج کے لیے یہ نہیں ہے. اگر پیسے نہیں تو کس نے کہا کہ جاؤ؟ کہا جمعہ پڑھ لو، تمہارا یہیں پر حج ہو جائے گا. حج کی شرائط ہے نا، تو اس کا مطلب ہے خاص لوگوں کو بلایا ہے خدا نے. بلا کے خدا کر کیا رہا ہے؟ پروردگار ریفریشر کورس کروا رہا ہے، پروردگار کچھ سمجھا رہا ہے. بس دو تین باتیں عرض کرتا ہوں جو سمجھا رہا ہے. سب سے پہلے جب میقات پہ پہنچے کہا یہ رنگ برنگ کے کپڑے اتارو نا ذرا. یہاں تو اتنی سردی نہیں پڑتی، جہاں سردی پڑتی ہے نا بہت زیادہ، کچھ لوگوں نے برانڈڈ شرٹیں خریدی ہوتی ہیں تو وہ سردیوں میں بھی سینہ کھول کے چلتے پتہ چلے برانڈ کون سا پہنا ہوا ہے. سردیوں میں بھی سردی لگ جائے لیکن برانڈ کا تو پتہ چلنا چاہیے نا. برانڈڈ کہا اتارو نا سارے یہ برانڈ یہاں پر، یہ جتنے بھی گوچی موچی واٹس ایور جناب جناب لوئی وٹان اور پتہ نہیں کیا کیا، اتارو یہاں پر جناب جانا. ایک ہی سفید لباس پہنو. آئے ہو نا سارے مستطیع ہو نا، غریب تو آئے کوئی نہیں ہے، یہ تو سارے مستطیع ہیں. اگر غریب بھی پیسے اکٹھے کر کے مستطیع بن کے آیا نا، کہا اتارو. اچھا نمبر ایک، کپڑے اتروا دیے ایک ہی رنگ کے، کہا سفید لباس پہنو. نمبر دو، کہا یہ جو زبان ہے نا، زبان بندہ کہتا میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بڑا لہجہ بنا کے جو ہے نا، انگلش ایکسنٹ، امریکن برٹش ایکسنٹ بات کرتے ہیں. لوگ کہتے واہ 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 کیا بات ہے، ان کا لہجہ دیکھیے. کہا کہ یہ زبان کے جھگڑے ختم کرو نا، ساری زبانیں واپس کرو، ایک ہی زبان میں کہو لبیک اللہم لبیک، ڈسکریمنیشن ختم کرو. اچھا اب تیسری بات، ایک لباس پہنا دیا، ڈسکریمنیشن ختم کر دی، کوئی رنگ و نسل نہیں، آگے بڑھو. اب گئے وہاں پر تو کہا کہ سب سے پہلے یہ سامنے حجر اسود ہے، سامنے حجر اسود پتھر ہے، کب پتھر کو سلام کر کے پتھر کے گھر کا طواف کرو. پتھر کو سلام کر کے پتھر کے گھر کا طواف کرو. میں رکا، میں نے کہا کہ یہ حجر اسود ہے اور یہاں سے طواف شروع کرنا ہے یوں، لیکن رش پڑا ہوتا ہے، کبھی وہ پٹی لگی ہوتی ہے کبھی وہ بند کر دیتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں پہلے نیت کر لو کہ جب تم وہاں پہنچو گے تو طواف شروع ہو جائے گا. اب حجر اسود تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، ایسی ہے. کیا کہا فقہا نے؟ کیا کہا فقہا نے؟ کہا کوئی بات نہیں ہے، وہ حجر اسود دور ہے، رش ہے، لوجسٹکس کا معاملہ ہے، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے نا، کوئی بات نہیں ہے. انسان کو کہا جا رہا ہے، اشرف المخلوقات کو، جو ضیوف الرحمن اللہ کا مہمان ہے، جو احرام پہل کے تلبیہ کہہ چکا ہوا، محرم ہے، سٹیٹس دیکھیے ذرا بھئی، انسان ہونا بڑی بات ہے، پھر اللہ کا مہمان ہونا بڑی بات ہے، پھر اس میں حالت احرام میں ہونا بڑی بات ہے، کتنے سٹیٹس ہیں نا، یعنی نور ان اللہ نور سٹیپ بائی سٹیپ. اتنے سٹیٹس کا مالک ایک انسان، اشرف المخلوقات، مسلمان، محرم، اللہ کا مہمان، کھڑا کہاں ہے؟ خانہ کعبہ میں.
اور کہا کیا جا رہا ہے اسے؟ کہا کوئی بات نہیں ہے اگر حجر اسود تک نہ پہنچ، تمام طرف اکانے کا، اگر حجر اسود تک پہنچ نہ سکو دور سے کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر اٹھاؤ، کہو اللہ اکبر، اپنے چہرے پر مل لو، سمجھو تمہارا سلام ہو گیا. میں رک گیا. میں نے کہا مجھے سمجھا تو دو کہ یہ دور سے ایک انسان کا ایک پتھر کو سلام کیسے ہو گیا. کہا تم نہیں سمجھتے یہ نظام پروردگار ہے. میں نہیں سمجھتا، تم نہیں سمجھتے. جب ہم نماز کے بعد کھڑے ہو کر کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ہم سے پوچھتے ہو تم کیا کر رہے ہو؟ ہمارا سلام حسین کو نہیں پہنچ سکتا، تمہارا مکہ میں پتھر کو پہنچ جاتا. تم پتھر کو سلام کرو تو پہنچ جائے گا. حالانکہ یہ اپلفٹنگ اور ڈاؤن لوڈنگ، یہ تو بچوں کو بھی پتا ہے نا، ایک ہوتا ہے ڈیٹا جو ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے اپلفٹنگ، آپ نے اپلوڈ کرنا ہے، ایک ہوتا ہے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. ایسے ہی ہے نا، تو دو ہی تو ڈیوائس ہوتی ہیں، ایک ریسیور اینڈ پہ، ایک سینڈر اینڈ پہ. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ریسیونگ اینڈ کی ڈیوائس کتنی اسٹرانگ ہے. اگر سینڈنگ اینڈ کا سگنل کمزور بھی ہو تو وہ ریسیونگ اینڈ والا اگر طاقتور ہو تو پکڑ لیتا ہے. بھائی تمہیں اعتراض ہوگا کہ ہم ضعیف ہیں، بھیجنے والے کمزور ہیں، لیکن یہ تو یاد رکھو ریسیونگ اینڈ پہ حسین ابن علی ہے. ہمارا سگنل کمزور بھی ہوگا یا علی، ہمارا سگنل کمزور بھی ہوگا تو ریسیونگ اینڈ اتنا قوی ہے. یہاں تو ریسیونگ اینڈ پتھر ہے، بھیجنے والا انسان ہے، وہاں پر ہم بھیجنے والے ہیں، لینے والے حسین ابن علی ہیں. وہ لے سکتے ہیں، یہاں سے جا سکتا ہے. تو پہلی بات سنو، یہ پتھر کو سلام کرنا نہیں ہے، تمہیں سمجھانا ہے کہ آج کے بعد واپس جا کے کسی شیعہ پہ اعتراض نہ کرنا. کیا کر رہے ہو؟ وہی کر رہے ہیں جو تم یہاں مکے میں کر کے آئے ہو. اچھا آگے بڑھے ذہن مطلب، پتھر کے گھر کا طواف ہوا. اب آئیے گا، بات ذہن میں ہے نا، اللہ جس کی مرضی کے خلاف کچھ کرے تو خدا کرتا کیا ہے. اب پتھروں کی بات ہے، ایک پتھر کو سلام کیا دو پتھروں کے درمیان، ایک پتھر کے گھر کا طواف کیا، چلے، پتا چلا کہ پتھر بڑے معزز اور محترم ہیں، یہاں پر مزدلفہ پہنچے، وہاں سے پتھر اٹھائے، حکم ہوتا ہے پتھر اٹھا لو، لوگ باوضو کے پتھر اٹھاتے ہیں، اٹھا کے ان کو دھو لیتے ہیں، دھو کے تھیلے میں ڈال لیتے ہیں، گن کے لے کے آتے ہیں. اب آگے آئیے، جب پہنچے نا منا کے اندر، پہنچے منا میں، صبح صبح حکم ہوا حاجیوں کو اٹھو، یاد ہے مزدلفہ سے پتھر اٹھائے تھے، ہاں جی اٹھائے تھے، اب نکالو ان کو، کہاں جانا ہے؟ کہا آؤ تمہیں لے کے چلتے ہیں، یہ سامنے دیوار ہے، آج ایک کو مارنا ہے، کل دوسرے کو بھی مارنا ہے، اور تیسرے کو بھی مارنا ہے. وہاں پر کھڑے ہو کے سوال کیا، اور اتنی تسلی سے مارنا ہے، ہمارا حکم کچھ اور ہے. ہمارا حکم کیا ہے کہ پتھر مارنے دیکھ کے مارنا، وہاں تک پہنچنا چاہیے، ایسے ہی پھینک کے نہ آ جانا، تسلی سے یہاں پر رکھ کے اللہ اکبر کہہ کے نشانہ لینا اور پتھر کو دیکھنا ہے. جب تک پتھر لگ نہ جائے ہوگا نہیں، دوبارہ مارو، اتنی احتیاط، مارو اس کو. اب سوال کیا، مفتی صاحب، قبلہ صاحب، مولانا صاحب، علامہ صاحب، یہ تو بتا دیجئے پتھروں کو چومتے ہوئے آ رہے ہیں، پتھر کے گھر کو چوما ہے، پتھر کے گھر کا طواف کیا ہے، مقام ابراہیم بھی تو پتھر تھا نا، اب پتھر اٹھا کے یہ مروا کسے رہے ہو؟ تو سنو گے. کہا کیا بتائیں، اللہ کے بنائے ہوئے روئے زمین پر خلیفہ کا یہ پہلا منکر ہے. اس نے اللہ کے بنائے ہوئے روئے زمین پر خلیفہ کا انکار کیا تھا. یہ اللہ کے بنائے ہوئے پہلے روئے زمین پر خلیفہ کا منکر ہے. قیامت تک اللہ اپنے مہمانوں سے اسے پتھر مرواتا رہے گا. آپ نے یہ بات سنی ہے، اب اگلی بات سن لیں. بڑی احتیاط کے ساتھ جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، بعد میں سوچئے گا. میں سوچ میں پڑ گیا، میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کون ہے؟ کہ ابلیس ہے. کون ابلیس؟ جس نے حضرت آدم کو سجدہ سے انکار کیا تھا، جس نے آدم کو سجدہ سے انکار کیا تھا. تو میں نے سوچا کہ جس نے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا فقط انکار کیا، اس کی یہ سزا ہے. اور اگر کوئی اللہ کے خلیفہ کے مقابلے میں اپنا خلیفہ بنا لے، اس کی کیا؟ یہ فقط منکر ہے. نہ اس نے اپنی خلافت کا انکار کیا، نہ کسی اور کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ یہ خلیفت اللہ ہے. صرف انکار کیا. اور اس کی سزا کیا؟ قیامت تک کے لیے. اچھا، اللہ کی مرضی، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مرضی خدا کی، خدا اپنی مرضی کے خلاف نہیں چل. اب آگے چلیے، شارع خدا ہے. میں بات بھولا نہیں ہوں، وہیں پر دوبارہ واپس آتا ہوں. آئیے، اللہ ہے شارع، شریعت خلق کی ہے خدا نے، تو خدا کی مرضی ہے نا. اچھا، اب شریعت میں حرام جو خدا کو ناپسند، واجب جو خدا کو پسند، ایسے ہی ہے. اب آئیے، جو احکامات الہی ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہے. انہی احکامات میں ایک گناہ ہے جسے کہا جاتا ہے جھوٹ. جھوٹ، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اچھا بھائی، سمجھ کے نا، ایسے تو نہیں ہے نا، یعنی لکیر کے فقیر تو نہیں ہے نا. اللہ نے عقل دی ہے نا، تاکہ انسان بیٹھ کر غور و فکر کرے، سوچ و بچار کرے. التفکر افضل من عبادت 90 سنہ، 90 سال کی عبادت سے بہتر سوچ و بچار ہے نا. اب اللہ کا حکم ہے، کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت. اب جا کر دیکھو جھوٹ کی تعریف کیا ہے. تعریف کیا، میں نے پہلے اس کی نا واجب تعریف کیا ہے، تعریف کا پتہ. جھوٹ، اچھا جھوٹ کی ایک سیٹ تعریف ہے. جھوٹ یعنی حقیقت سے ہٹ کر کسی چیز کا بیان، جھوٹ کہتے ہیں. اب ہر چیز جھوٹ ہوگی کیا؟ کہا نہیں، شارع میں ہوں، خدا ہے. اچھا میں پہلے مثال دیتا ہوں، غیبت گناہ کبیرہ ہے، اشد من الزنا ہے، بہت بڑا گناہ ہے. ایحب ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، خدا نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، بچو اس سے، بہت بڑا گناہ ہے. حتیٰ یہاں تک کہ مطلب ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، مطلب گناہ جو ہے نا ادھر اور وہاں سے ادھر، بڑا وسیع ٹاپک ہے. غیبت، تعریف کیا ہے غیبت کی؟ کسی مومن کی اس کی غیر موجودگی میں برائی کرنا، یعنی اس کا عیب بیان کرنا. ایک شخص کیا ہے کہ اگر اللہ کی قسم جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے، بھائی سچ ہے تو غیبت ہے، جھوٹ ہوگا تو تہمت ہوگی، عیب ہے اس میں، لیکن تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس کی غیر موجودگی میں بیان کرو. یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا غیبت، اتنا بڑا گناہ، نعوذ باللہ من ذالک، خانہ کعبہ میں گناہ کبیرہ کرنے کے مطراف. یعنی آئمہ نے اس کی تاکید تب کی ہے تو اتنی کی ہے، اشد من الزنا، اسے بڑھ کر کیا ہوگا. اچھا اب اللہ شارع ہیں، جہاں پر غیبت سے منع کیا، غیبت کی تعریف بتائی، وہیں پر استثناء بتا دیے، سات کم از کم استثناء ہے. غیبت کی تعریف پہ پورا اتر رہا ہے، لیکن کہا یہ غیبت نہیں ہے. کیوں کہا؟ اللہ نے ایگزمپٹ کر دیا ہے، شارع ہے نا. مثلا کہا کہ اگر کورٹ کہے کہ آؤ آ کر گواہی دو، تو وہ بھی تو آپ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، کہا یہاں پر استثناء ہے، کر سکتے ہو، غیبت ہے کر سکتے ہو. اگر کسی کی بیٹی کا رشتہ آیا، بیٹی یا بیٹا کو فرق نہیں پڑتا، وہ آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ تم فلاں کو جانتے ہو، کہاں کا، یہ بتاؤ کہ یہ کیسا بندہ ہے. اب یہاں پر اجازت ہے کہ غیبت کر سکتے ہو، چونکہ بیٹی اور یا بیٹے کے رشتے کا معاملہ ہے، ہے غیبت لیکن کر سکتے ہو. مظلوم ظالم کی غیبت کر سکتا ہے غیبت لیکن کر سکتا ہے، اجازت ہو گئی نا. فاسق و فاجر کی غیبت کی جا سکتی ہے، کون؟ جو علنی گناہ کرتا ہو، وہ آپ کر سکتے. پبلک جو فگرز ہوتی ہیں، سیاستدان، حکمران، ان کی غیبت کی جا سکتی ہے. یا آپ، میں کراچی میں یا آیا ہوں، آپ نے مجھے کسی کے ساتھ دیکھا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آغا اس سے پرہیز کیجیے، فلانا، اس کی غیبت کر سکتے. استثناء غیبت، سمجھ میں آ گئے؟ اچھا ایسے ہی عزیز محترم، اب سنیے گا، الرجس ذہن میں رکھیے گا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، ٹھیک ہے, اللہ نے رجس کو دور رکھنا ہے اہل بیت سے, ٹھیک ہے. یہاں پر جھوٹ گناہ کبیرہ, لیکن استثناء مثلا تقیہ جو ہے وہ ایک قسم کا گناہ ہے, وہ جھوٹ ہے نا تعریف کے مطابق, لیکن اجازت ہے تقیہ کی جان بچانے کے لیے. توریہ, آپ پوچھیں کہ کیا وہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, مطلب میں کوئی یہاں نہیں بیٹھا, توریہ اس کو کہتے ہیں, حالانکہ ہے تو وہی نا, کہ میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ وہ یہاں پر ہے یا نہیں ہے. توریہ تین قسمیں ہوگی. اچھا, ایسے ہی جھوٹ میں ایک قسم ہے بہلانے کے لیے. یہ کچھ ہمارے خطبہ جو ہے نا وہ فارسی کی جو سخرانیاں ہوتی ہیں, یہ کتابیں ہوتی ہیں نا, وہاں سے ترجمہ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی وہاں کا ماحول اور ہے, یہاں کا ماحول اور ہے, مطلب کاپی پیسٹ تو نہیں کیا جا سکتا نا. اب یہاں پر بہت ساری مثالیں ایسی وہاں کے معاشرے میں دی جاتی ہیں, میں یہاں نہیں دے سکتا کیونکہ ہمارا معاشرہ ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. anyway, اسی میں ایک استثناء ہے. کیا ہے؟ ماں بچے کو بہلانے کے لیے جھوٹا وعدہ کر سکتی ہے. یہ جھوٹ نہیں ہوگا, یہ گناہ نہیں ہوگا, میں نے پوری تمہید باندھی ہے, اس کی اجازت ہے. لیکن ظاہری طور پر شبہ جھوٹ ہے, جھوٹ کی طرح ہے. اللہ نے ارادہ کیا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت سے رجس کو دور رکھے. اب دیکھنا ہے کہ کہاں اللہ نے ارادہ اپنا ظاہر کیا ہے. شب عید ہے, مدینے کے بچے عید کی تیاریاں کر رہے ہیں, حسنین گھر میں آتے ہیں کہ اماں جان کل عید ہے, بچے نئے لباس پہنیں گے. ہمارا لباس کہاں ہے؟ شریعت کی شارع کی اجازت پر شہزادی نے کہا اندل خیات, درزی کے پاس ہیں, حالانکہ کسی درزی کو کوئی سفارش نہیں کی تھی, کوئی آرڈر نہیں دیا تھا. عید کا دن آتا ہے, دروازے پر دق الباب ہوتی ہے, دروازے پر دق الباب ہوئی, کہا کون؟ من انت؟ انا خیات الحسنین, کہا میں حسنین کا درزی ہوں. امام نے فرمایا وہ کوئی عام درزی نہیں تھا, وہ جبرائیل امین تھا, وہ رضوان جنت تھا, وہ جنت سے زمین پہ آیا ہے. اے جبرائیل امین, آپ کبھی جھولا جھلانے آتے ہیں؟ آپ کبھی وحی لے کر آتے ہیں؟ آپ یہاں پر بار بار آتے ہیں؟ یہ بتائیے آج آپ اس خیات درزی کے لباس میں کیوں آئے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو جبرائیل کی آواز آئے گی, میری مجبوری ہے, اس لیے کہ شہزادی کی زبان سے نکلا تھا اندل خیات. اب اللہ چاہتا ہے دنیا کو بتائے یہ وہ صدیقہ ہے کہ جب اس کی زبان سے کچھ الفاظ نکل جائے اور وہ شبہ جھوٹ ہو تو ارادہ الہی آ کے جبرائیل کو درزی بنا کے بتاتا ہے کہ ان کے نزدیک شبہ جھوٹ بھی نہیں آ سکتا. تو پتا چلا کہ جب شہزادی کی زبان سے الفاظ نکلے تو درزی بنا دے جبرائیل کو. اب ایک ہی تو بات ہے, وہ یہ ہے کہ جس کسی نے اس صدیقہ طاہرہ کے کلیم کو ریجیکٹ کیا, اس نے شہزادی کی گواہی کو نہیں اللہ کے ارادے کو چیلنج کیا ہے. صدیقہ ہے, اللہ نے کہا جبرائیل جا کے کہنا نا خیات الحسنین, میں حسنین کا درزی بن کیا. یہ فاطمۃ الزہرا ہے صدیقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانہر ان شانئک هو الابتر. شہزادی کے متعلق سورہ کوثر تین آیات پر مبنی, کیا مقام و منزلت ہے شہزادی کی. رسول خدا نے نہ فقط یہ کہ یہاں پر جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے, بلکہ دنیا کو بتایا اور سمجھایا اور دکھایا بھی عزیزان محترم کہ کون شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ, مقام کیا ہے, منزلت کیا ہے, کون شہزادی. حدیث قصہ آپ پڑھتے ہیں نا, لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے حدیث قصہ کے اوپر بھی, کہتے ہیں حدیث قصہ کو پڑھتے ہو بھائی, تمہیں کس بات کی تکلیف ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی, ہونی چاہیے, اس لیے کہ وہاں پر بہت سارے سوالات کے جوابات ملتے ہیں. حضرت محترم کون فاطمہ, یہ قرآن و حدیث, قرآن حدیث رسول خدا. پہلی بات رسول خدا نے کر کے دکھایا ہے, کنڈکٹ رسول خدا کا بتا رہا ہے کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے. جب بھی سفر پہ جاتے تھے سب سے آخری بی بی سے ملاقات کرتے تھے, جب بھی واپس آتے تھے سب سے پہلے بی بی کے پاس جاتے تھے، اور جب بی بی آتی تھی کام علیہا کھڑے ہو جاتے تھے. بلکہ عجیب جملے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ غور کرو تو کیا لکھا ہوا ہے کہ رسول خدا کھڑے ہو کے بی بی کی طرف بڑھتے تھے، فقط رکتے نہیں تھے کہ شہزادی آئے بلکہ میزبان آگے بڑھتے تھے، اور جہاں پر خود بیٹھے ہوتے تھے وہاں پر شہزادی کو بٹھاتے تھے. یہ عملی طور پر کر کے دکھا رہے تھے. اور پھر ایک دن ایسا آیا، شہزادی کا گھر ہے، رسول خدا تشریف لاتے ہیں، شہزادی کو سلام کرتے ہیں، کہا کہ ایک کسا لا کے دے دو، چادر لا کے دے دو، میرے بدن میں زوف محسوس ہو رہا ہے. شہزادی نے چادر لا کے دی، رسول خدا چادر کے نیچے لیٹے، تھوڑی دیر ہوئی، فدن الحسن امام حسن مجتبی آئے، کہا یا امّا، اے میری ماں، میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. کہاں؟ تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں. امام حسن گئے، اجازت لی، اجازت ہے؟ کہاں، قرت ہے، اینی آ جاؤ. چادر میں چلے گئے. پھر اس کے بعد دوسری، امام حسین آ کر اجازت مانگی، کہا کہ مجھے اپنے نانا کی خوشبو، کہاں، چادر کے نیچے ہیں. چلے گئے. امام علی آئے، ابو الحسن، کہا کہ بھائی رسول خدا کی خوشبو آ رہی، کہاں، آپ کے بیٹے بھی ہیں. چادر میں چلے گئے. جب سب چلے گئے تو شہزادی آئی، سلام کیا، اجازت مانگی چادر کے نیچے. اب جب سب اکٹھے ہوئے نا، اچھا حدیث قصہ کی روایت کس سے ہے، راوی کون ہے اس کا؟ جابر بن عبداللہ. کس سے کی ہے؟ ان فاطمہ تو زہرا، اس کی راوی روایت کرنے والی شہزادی فاطمہ ہے، ایسے نا. جب سب اکٹھے ہو گئے نا تو کیا کہا؟ سمکت ملنا جمین اوہا علی السما. اب رسول خدا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کیا کہا؟ اللہم ہا اولائے اہل بیتی لحمهم لحمی دمهم دمی یعلمنی ما یعلمهم یحضرنی ما یحضرنم انا حرم لمن حاربهم سلم لمن سالمهم فجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک علی و علیہم وزحب عنہم الرجس و طاہرہم تطہیرا. عزیزِ محترم، اب اللہ جب رسول خدا نے یہ کہا نا، یہ بی بی روایت کر رہی ہیں، تو اب کیا ہوا؟ جب رسول خدا نے کہا تو اب آسمانوں کے اوپر کا منظر ہے. یہاں پر حدیث کے ساتھ پیراگراف، اگلا پیراگراف، فقال اللہ عز و جل یا ملائکتی و یا سقان السماواتی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارض مدھیا ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لمحبت ہؤلاء الذین تحت القصا. میں نے ان کی محبت میں سب کچھ خلق کیا جو چادر کے نیچے ہیں. فقال الجبریل، تو جبرائیل نے کیا کہا؟ یا رب من تحت ہذا القصا، پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہیں؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا، یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. صرف ایک سوال کر کے آگے بڑھتا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ جب جبرائیل واپس آتے ہیں نا، جب نیچے آئے، انحبتا الارض، پروردگار خدا نے اجازت دی کہ چلے جاؤ نیچے، آئے، آ کر سلام دیا، اور سلام دے کے یہی جملے دہرائے کہ پروردگار سلام دے کے کہہ رہا ہے کہ میں نے سب کچھ ان کے لیے خلق کیا، اجلکم و محبتکم. یہاں تک یہ جو خدا نے کہا تھا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، سوال میرا یہ ہے، اللہ نے آسمانوں پر آسمانی مخلوقات اور فرشتوں کو مخاطب کیا ہے، جبرائیل نے آ کر اللہ کے کہے ہوئے جملے دہرائے ہیں، یہ جو کہا گیا ہے کہ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، یہ کس نے نقل کیا ہے؟ حدیث کے ساتھ پڑھ لیجئے گا، اس میں جبرائیل نے کہیں یہ نہیں کہا، کہیں نہیں کہا جبرائیل نے، یہ نہیں کہا جبرائیل نے آ کر. یہ تو کہا کہ خدا کہتا ہے کہ میں نے پوری کائنات تمہارے لیے خلق کی ہے اور میں ارادہ کرتا ہوں کہ تم سے رجس کو دور رکھوں، یہ کہا ہے، بیچ کا جملہ نہیں کہا، نہیں کہا نا. روایت کس سے ہے؟ شہزادی فاطمہ سے. پہلی بات، دنیا والوں سنو، فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ بی بی ہے کہ جو زمین پہ بیٹھ کے خدا کی ملائکہ سے ہونے والی گفتگو کو سن رہی ہے. اور بی بی کون ہے؟ کہ جس سے تعارف کروایا ہے خدا نے، ہم فاطمت و ابوہا و بعلوہا و بنوہا. کہل بیت رسول کے نہیں، فاطمہ کے رشتہ داروں کا نام ہے. کتنی عظمت کی مالک ہے بی بی. اور ہاں، یہی بی بی ہے کہ جو تاریخ میں ہمیں اس طرح سے گریا کرتی ہوئی ملتی ہے کہ مدینے والے آ کے علی سے کہتے ہیں یا علی فاطمہ سے کہو یا دن کو گریا کریں یا رات کو گریا کریں. گریا برداشت نہیں ہو رہا. بی بی کی عظمت کو آئمہ نے بیان کیا ہے. چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا چلوں. کسی جگہ حملہ ہوا تھا خراسان کے برابر میں اور ایک جوان بچی کو فوج اٹھا کر لے گئی. اس کے ہمسائے میں کوئی شیعہ رہتی تھی. اس نے کہا بیوی کیا بات ہے؟ کہا میری بیٹی کو اٹھا کے لے گئے ہیں. کہا میں تجھے بتاتی ہوں تو امام رضا کے پاس چلی جا, جیسے میں کہوں ویسے دعا کرنا, کچھ نہیں ہوگا. یہ بیوی گئی, جا کے اس نے زری کو پکڑ کے دعا کی, واپس آئی تو اس کی بیٹی گھر بیٹھی رو رہی تھی. کہا بیٹی خیریت تو ہے؟ کہا اماں بالکل خیریت ہے, مجھے کچھ نہیں ہوا, صرف یہ بتا تو نے امام رضا کو جا کر کہا کیا تھا. کہ یہ بتا تو نے امام رضا سے کہا کیا تھا. کہا بیٹی کی بات کیا ہے؟ کہا اماں مجھے پکڑ کر لے گئے تھے, میں سوئی تھی, میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ آئے ہیں جنہوں نے کہا میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں, تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, لیکن اپنی واں سے جا کر کہنا آئندہ کبھی ہمیں ایسا واسطہ نہ دینا جو اس نے دیا ہے. اماں یہ بتا تو نے کہا کیا تھا؟ وہ کہتی ہے مجھے ہمسائی نے کہا تھا کہ جا کر کہنا یا امام رضا تجھے تیری دادی کے شکستہ پہلو کا واسطہ. اللہ اور یہ واسطہ کا ہم سے برداشت نہیں ہوتا. خبردار آئندہ کبھی آ کر ہمیں یہ نہ کہنا کہ تمہیں تمہاری دادی کے شکستہ پہلو کا واسطہ. ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. عزاداروں سنو گے, مجلس ہو رہی تھی, ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا, خطیب نے مجلس ختم کی اور یہی مصائب پڑے کہ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں, مجلس ختم ہو گئی, لوگ گھروں کو چلے گئے, ایک جوان بیٹھا چیخے مار مار کے روتا رہا. یہ خطیب ان کے پاس گئے, کہا بھائی کیا بات ہے, مجلس ختم ہو گئی ہے, تمہارا رونا نہیں رک رہا. کہا مولانا آپ نے ایک جملہ کہا ہے جس نے مجھے رولا دیا ہے. کہا کون سا جملہ؟ کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, مجھے پتا ہے جب ایک پسلی ٹوٹی ہو نا تو سانس لینا کتنا مشکل ہوتا ہے. جب آپ نے کہا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی تھی, میں سوچ سوچ کے رو رہا ہوں کہ وہ سانس کیسے لیتی تھی. اللہ اکبر. سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. ایام فاطمیہ ہیں, پورا سال شہزادی کو پرسہ دیتے ہیں, کبھی حسن کا پرسہ, کبھی حسین کا پرسہ, کبھی علی کا پرسہ, کبھی زینب کا پرسہ. یہ وہ ایام ہیں جس میں رسول خدا کو بھی پرسہ دینا ہے, مولا کائنات کو بھی پرسہ دینا ہے اور تمام ترائمہ کو بھی پرسہ دینا ہے. چونکہ شہزادی فاطمۃ الزہرا کی شب شہادت آ گئی ہے, شب شہادت. بس عزادارو میں کہوں گا عجیب قسمت ہے ماں کی اور بیٹی کی, ماں کی اور بیٹی کی. جانتے ہیں نا کہ جب شہزادی زینب واپس گئی تھی, آدھی رات کو اٹھی, آدھی رات کو اٹھی اور چپکے سے پہنچی ماں کی قبر پر اور جا کر جو بیان کیے تھے کیا کیے تھے؟ کہا اماں اماں تو بھی دربار گئی تھی, میں بھی دربار گئی. اللہ اکبر. کہا اماں میں نے 70 قدم پہ بھائی حسین کو قتل ہوتے دیکھا, شکوہ نہیں کیا. اماں میں نے سکینہ کو تماچے کھاتے دیکھا, شکوہ نہیں کیا. اماں اکبر کے سینے میں برچھی ماری گئی, اماں قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑ گئے, اماں اصغر کی گردن پہ تیر لگا, اماں میرے بھائی عباس کے بازو قلم ہوئے, اماں میرے سر سے چادر چھین لی گئی, خیموں کو آگ لگا دی, اماں صدقے کی کھجوریں پھینکی ہمارے لیے, اماں ہمیں بازاروں میں لے جایا گیا, اماں ہمیں درباروں میں لے جایا گیا, اماں میں نے شکوہ نہیں کیا, لیکن تو ماں ہے, میں بیٹی ہوں, بس بتانے آئی ہوں, تو بھی دربار گئی, میں بھی دربار گئی. لیکن اماں فرق یہ تھا, تو صحابی کے دربار گئی, میں شرابی کے دربار. اللہ اکبر. تو صحابی کے دربار گئی، میں شرابی کے دربار گئی، اماں جب بھی کوئی سفر سے واپس آتا ہے نا کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، اماں یہ حسین کا کرتا لے کے آئے ہو. اللہ اکبر، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. یہ ماں بیٹی کی عجیب قسمت ہے، جب تک فاطمہ زندہ رہی پہلو کو چھپا کے رکھا علی سے، اور جب تک زینب زندہ رہی بازو چھپا کے رکھے کہیں کوئی دیکھ نہ لے کہ بازوؤں پہ نیلے نشان کس کے ہیں. بس عزاداروں، یہ شہزادی مدینہ ہے، شہزادی بستر پر تھی، بیمار تھی. ہاں علی کو وصیتیں کر دی تھی شہزادی نے، آج جی ٹی وی کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں پیکج بنا ہوا تھا، علی کو وصیتیں کی، یا علی خود مجھے غسل دینا، یا علی خود مجھے کفن پہنانا، یا علی رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا. مسلمانوں میں تم سے سوال کرتا ہوں، علی خلیفۃ المسلمین ہے نا؟ علی داماد پیغمبر ہے نا؟ یہ فاطمہ علی کی زوجہ ہے نا؟ یہ جوانان جنت کی سردار کی والدہ ہے نا؟ ایک سوال کا جواب تو دو، فاطمہ کیوں کہہ رہی ہے رات کی تاریکی میں دفنانا؟ کس کے لیے کہہ رہی ہے کہ میرے جنازے میں شریک نہ ہو؟ اللہ اکبر. عزادار و وصیتیں کر دی تھی نا شہزادی نے، اب شہزادی بستر پر بیمار ہے. ایک مرتبہ کہا، اے اسماء میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آئے تو سمجھ لینا میں زندہ ہوں، جب آواز آنا بند ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں میں نے کھانا تیار کر دیا ہے، جب میرے بچے آئے نا پہلے ان کو کھانا کھلانا پھر بتانا. عزادارو عجیب منظر تھا، امام حسن اور حسین تشریف لائے، ماں کے حجرے کی طرح بڑھے، کہا کہ بچوں رکو پہلے کھانا کھا لو، ماں نے تیار کیا ہے. بچوں نے کہا، آپ کیا سمجھتی ہیں ہم کون ہیں؟ حسن و حسین ہیں، کیا اس سے پہلے بھی ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ جب تک ماں کو نہ دیکھ لے. عزادارو کہا، اگر ایسی بات ہے تو جا کے بابا علی کو بتا دو، انا اللہ و انا الیہ راجعون. عزادار و حسن و حسین دوڑتے ہوئے مسجد میں گئے. آپ نے سنا ہے نا کہ جب حسین کو اکبر نے سلام کیا تھا، علیک منی السلام، مولا حسین باہر نکلے تو منہ کے بل زمین پہ گرے تھے، بعض کہتے ہیں کہ رسی کی ٹھوکر لگی تھی، بعض کہتے ہیں آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا اس لیے حسین زمین پہ گرے. سنو گے مسجد نبوی میں حسنین آئے، بابا جلدی کرو، ماں زہرا چھوڑ کے چلی گئی. بس علی نے یہ سننا تھا، منہ کے بل زمین پہ گرے، امامہ گر گیا. علی اٹھے، دیوار کا سہارا لے کے گھر کی طرف دوڑے، زہرا چھوڑ گئی. اللہ اکبر. بس آخری جملے عزیزان محترم، زہرا چھوڑ گئی، زہرا چھوڑ کے میری غم غسار چلی گئی. عزادار مولا کائنات آئے، وصیت تھی، یا علی خود غسل دینا، خود کفن پہنانا رات کی تاریکی میں. علی 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 فاتح خیبر و خندق، علی علی نے رات کی تاریکی میں مدینے والوں کو بھیج دیا، رات کی تاریکی میں غسل دینا شروع کیا. ایک مرتبہ کہا گیا، یا علی زہرا کا ہاتھ پہلو سے نہیں ہٹ رہا. سنو گے، عزاداروں کہا ہاتھ نہیں ہٹ رہا. میرے مولا نے کہا، فاطمہ غسل کے لیے پانی ڈالنا مجبوری ہے، ہاتھ اٹھا لیجئے. عزادار بعض روایت کہتی ہیں کہ مولا نے تین مرتبہ کہا، اور تیسری مرتبہ کہا، میں امام ہو کے کہتا ہوں، فاطمہ ہاتھ اٹھا لیجئے. عزاداروں سنو گے، شہزادی کا ہاتھ اٹھا ہے، علی کی چیخ نکلی ہے، کہا یا علی آہستہ، یا علی مدینے والے سن لیں گے، یا علی مرد اپنی بیویوں کی وفات پہ چیخ مار کے نہیں روتے. سنو گے، کہا کیسے نہ روئے علی، مجھے تو پتا ہی نہیں چلا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی.